ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب محمد نعمان صاحب، ناظم دعوت مقامی تنظیم اولڈ سٹی حلقہ کراچی جنوبی، اور ان کا عنوان ہے عظیم کامیابی کے حقدار. میں گزارش کروں گا جناب محمد نعمان صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في نفس السوره المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی وعافنی من شرور نفسی. آمین یا رب العالمین. موضوع سامعین و حاضرین، جیسا کہ موضوع بیان کیا گیا، عظیم کامیابی کے حقدار یا حقیقی کامیابی کے حقدار کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایک بھی شخص سے وہ ناکام ہونا نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ضرور ہو. لیکن یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار وہ متعین کرتا ہے اپنے ذہن میں. مثلاً کوئی جائیداد کے حصول کو، کوئی مال و دولت کو، کوئی شہرت اور اقتدار کے حصول کو وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی اور دیگر جو بھی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کے حصول کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کا یہ معیار صرف ذہن میں بنا کر مطمئن نہیں ہو جاتا، اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ صبح شام اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے ایک کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہمارا یہ وجود، اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے عطا کی گئی ساری نعمتیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہیں، اور ہم سب کا لوٹنا بھی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تو یہ حقیقت جان لیجئے کہ کامیابی بھی پھر وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہو. آپ کسی ریس میں حصہ لیں اور آپ کہیں جی میں تو بس 100 میٹر دوڑ سکتا ہوں، حالانکہ جو ریس آرگنائز کرنے والے تھے انہوں نے 400 میٹر کی ریس آرگنائز کی. آپ کہیں جی میں 100 میٹر دوڑ کے ریس جیتنا چاہتا ہوں، تو یہ ریس جیت نہیں سکتے آپ. لہذا حقیقی کامیابی وہ ہوگی جو اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی ہے، جو معیار اس نے متعین کیا ہے حقیقی کامیابی کے حوالے سے. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا پہلی بات کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ محنتیں جو ہم اس دنیا کی کامیابیوں کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اس کا اگر ہم حال دیکھیں تو دن رات ایک کر دیتے ہیں. اس کے لیے پڑھائیاں کرتے ہیں، 20-20, 25-25 سال اپنی زندگی کے لگا دیتے ہیں. پھر اگر ورکنگ لائف میں آ جاتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ بھرپور محنت کرتے ہیں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، اور وہ معیار متعین شدہ جو ہمارے ذہن میں کامیابی کا ہے اس کے حصول کے لیے، کیونکہ وہ کامیابی جو ہے وہ بغیر محنت کے حاصل ہونے والی نہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کامیابی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے، جو حقیقی اور اصل کامیابی ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو بغیر محنت کی حاصل ہو جائے گی؟ یقیناً اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اپنا اوقات اپنے صلاحیت اپنا تن من دھن لگانے کی ضرورت ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر. پہلے ذکر کیا گیا دنیا والوں کا کہ جو اس عاجلہ کو چاہتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دنیا میں عطا کر دیتے ہیں اور تیرے رب کی عطا کو روکے جانے والی شے نہیں. پھر آگے یہ فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے, لیکن آخرت کا محض ارادہ ہی کافی نہیں, وسالہ سایہ, اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی محنت اس کے لیے درکار ہے, ان کے بارے میں اللہ فرما رہے فاولائک کان سعیہم مشکورا, ایمان کے ساتھ یہ کوشش کرنے والے لوگ ان کی کوششیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی, ان کی قدردانی کی جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر پائیں گے. تو بات یہ سامنے آئی کہ اصل کامیابی وہ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے, اور اس کامیابی کے حصول کے لیے بھی مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہوگی. اب وہ محنتیں کیا ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ حقیقی کامیابی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا تعین کر لیتے ہیں, اور وہ تعین خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرما دیا. آیت نمبر 185 سورہ آل عمران میں چار حقیقتوں کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت, سب سے پہلی اور اٹل حقیقت یہ کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, ہر انسان نے مرنا ہے, اور یہ حقیقت تین مرتبہ قرآن مجید میں بیان کر دی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 کے 57. اور ہم سب جانتے ہیں اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے, اس سے کسی صورت فرار ممکن نہیں ہے, بچاؤ ممکن نہیں ہے, نہ مال و دولت کے ذریعے سے, نہ شہرت و اقتدار کے ذریعے سے, اور نہ ہی تقوی و تدین کے ذریعے سے بھی اس سے بچاؤ ممکن. ہر ایک نے مرنا, کسی بھی صورت بچاؤ ممکن نہیں. تو ایک حقیقت یہ. دوسری حقیقت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا دار العمل ہے, یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, وہ آخرت دار الجزا ہوگی, وہاں اعمال کے بدلے مل جائیں گے. پھر تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ معلوم ہوا کہ کامیابی کا حقیقی معیار ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا جانا, اس کے عذاب کی ہر صورت سے بچا لیا جانا, اور جنت کی نعمتوں میں اس کا داخل ہو جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ ہے حقیقی کامیابی. اور چوتھی بات وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ اللہ نے آزمائش کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں ایک اٹریکشن رکھی ہے, خاص مقاصد کے لیے رکھی ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے. اور متاع الغرور کا لفظ قرآن مجید میں دو مرتبہ اس دنیا کی زندگی کے لیے آیا ہے, ایک یہ مقام ہے اور ایک سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں بھی دنیا کی زندگی کو متاع الغرور قرار دیا گیا. تو بات یہ سامنے آئی کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے. فوز کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں الظفر بالخیر مع حصول السلامت, یعنی کامیابی کا حصول ہو جائے خیر کے ساتھ, بغیر کسی نقصان کے انسان کامیابی کو پا لے, سلامتی تک پہنچ جائے, ظفر کو حاصل کر لے, یہ ہے فوز. اور یہ فوز کا لفظ قرآن مجید میں 19 مرتبہ استعمال ہوا, 19 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. 18 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں منافقین کی زبان پر دنیا کی کامیابی کے لیے فوز عظیم کا لفظ آیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں منافقین کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ ایسے ہے کہ اگر تو مسلمان نکل جائیں اور انہیں کوئی نقصان ہو جائے تو کہتا بھائی بڑا اچھا ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا, اور اگر مسلمانوں کو کامیابی مل جائے اور یہ پیچھے رہ جائے تو پھر چیختا ہے چلاتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم, اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, تو میں تو بڑی کامیابی کو پالے. تو فوز عظیم کا لفظ ایک مرتبہ یہ دنیا کی کامیابی کے لیے, وہ بھی منافقین کی زبانیں استعمال ہوا, بقیہ 18 مقامات پر یہ سب آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہوا. پھر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس فوج کے ساتھ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مبین کی صفت استعمال کی, یعنی کھلی کامیابی. ایک مرتبہ اس کے لیے ساتھ کبیر کی صفت استعمال ہوئی، جبکہ بقیہ 16 مقامات پر عظیم کی صفت ہے جو اس فوز کے ساتھ استعمال ہوئی. اور یہ ہمارا اس وقت کا موضوع بھی ہے، فوز عظیم، عظیم کامیابی کے حقدار کون لوگ. اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محنت جو درکار ہے اس کے بہت سارے شیڈز ہوں گے، بہت سارے پہلو ہوں گے جنہیں انجام دینا ہوگا اس آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے. لیکن اس وقت چار آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اور ان چار آیات کا مطالعہ ہم کریں گے ذرا تقابلی انداز میں، کہ جس میں ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، اور دوسری جانب اس کے برعکس جو طبقہ ہے منافقین کا، ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بات اس سے بالکل واضح ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا تقابل یہاں کفار کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ قانوناً مسلمان لیکن دل سے جو ہے وہ کافر، حقیقی اعتبار سے کفر اپنے دل میں رکھنے والے جس کو منافق کہا گیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ موازنہ اور یہ تقابل ہمارے سامنے رکھا. سورہ توبہ کی یہ دو مقامات ہیں، ایک مقام آیت نمبر 67 اور 68 ہے جس میں منافقین کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 71 اور 72 ہے جس میں مومنین کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کا جو پس منظر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، غزوہ تبوک، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور غزوہ تبوک میں جو کچھ بھی مشکلات ہیں ان سب سے بھی ہم واقف ہیں، جس کے بنا پر نکلنے والے لشکر کو جیش الاسرہ قرار دیا. یہ تمام بات اپنے ذہن میں رکھیں، آئیے وہ جو صفات ہیں ان کے مطالعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کہ ورنہ وقت جو ہے وہ نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. تو ایک طرف ہم مومنوں کی صفات دیکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے، انہیں صفات کے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں. اس کے مقابلے میں منافقین کے لیے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے. تو جو فرق کرنے والی شے ہے وہ یہ کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء استعمال فرمایا، جو کہ منافقین کے لیے اللہ نے استعمال نہیں فرمایا. ولی، اولیاء اس کی جمع، دلی دوستی، دلی ہمدردی والی دوستی، محبت کے جذبات رکھنے والی دوستی، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے. وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ محبت ان کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے. سورہ مریم کے آیت نمبر 96 میں اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے دلوں میں آپس میں دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور یہ محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. لہذا اس اولیاء ہونے کا تقاضا، ایک دوسرے کا دوست ہونے کا جو تقاضا ہے، وہ پھر احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے بنتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنتے ہیں. اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں، کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن مومن کے لیے تو ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور وشبک بین اصابعہ، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دی، یعنی اس طریقے سے وہ سپورٹ کرتا. ایک اینٹ دو اینٹ نکال دے تو دیوار میں کمزوری آ جائے گی، لیکن ہر اینٹ اپنی جگہ اس پوری دیوار کو سپورٹ کرتی ہے، ہر پلر اس عمارت کو مضبوطی عطا کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک پلر میں خامی آئے گی، کمزوری آئے گی، تو پوری عمارت میں وہ کمزوری اور خامی آئے گی، جس کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں کہتا ہے. یہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم، مومنوں کی مثال ان کی آپس کی محبت کی، و تراحمہم ان کے آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلانا رویہ اختیار کرنے میں، و تعاطفہم اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ایسے ہیں، مثل الجسد ایک جسم کی مانند، اذا اشتکا منہ عضو کہ جب اس کے جسم میں کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، تدعا له سائر الجسد بالسہر والفمہ تو پورا جسم اس کو پھر سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ ایک طرف بخار چڑھ جاتا ہے تو دوسری طرف نیند حرام ہو جاتی ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف اس کا پورا جسم پہ سپورٹ کرتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے اور نیند بھی حرام ہوتی ہے، نیند بھی اڑ جاتی ہے. تو مومنوں کا آپس کا تعلق تو اولیاء والا ہے، دوستی والا ہے، محبت و ہمدردی والا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس منافقین کے لیے لفظ ولی استعمال اللہ نے نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہو کہ ان کی یہ جو بھی ظاہری دوستیاں ہیں، ان کا یہ جو ظاہری تعلق ہے، یہ کچھ اغراض پر مبنی ہے، کچھ منفیت کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ورنہ دل میں وہ ایک دوسرے سے نفرت رکھتے، دل میں وہ محبت کا جذبہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کے ان تعلقات کی بنا پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مومنوں کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے پر ہوتے ہیں. مثلا وہ اثر جو امیر محترم نے کل حدیث میں بیان بھی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں. اب منافقین کے لیے یہ معاملہ نہیں، کیونکہ اگر ان کا ملنا ہے بھی تو وہ اللہ کی محبت کی خاطر نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر. پھر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ انسان کی عمر میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے، تو ان لوگوں کا آپس کا تعلق ان کی عمر میں اضافے کا بھی سبب نہیں بنتا. ان کا حال تو وہ ہے جو اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے بیان فرمایا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حقیقت میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ایک ڈرپوک اور بزدل قوم ہے، ڈرتے ہیں کہ اگر ایمان واقعتاً قبول کر لیا تو اس کے تقاضے پھر جس طرح ادا کرنا پڑیں گے، ان تقاضوں کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے. تو ڈرپوک قوم ہے، زبانی کلامی جو ہے وہ بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اب یہ جو مومنین ہیں جن کو اولیاء قرار دیا گیا آپس میں دوسرے کا، ان کی صفات اب یہاں پر آ گئی. تو دو صفات کا بیان، پہلی صفت یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. نمبر دو وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. اب مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے طرز عمل امر بالمعروف کے حوالے سے؟ کہ وہ چونکہ اولیاء ہیں، ساتھی ہیں، تو ایک دوسرے کو بھلائی کے لیے تیار کریں، موٹیویٹ کریں، اچھائی کی ترغیب دلائیں، نیکی کے کاموں کا حکم ان کو دینے والے بنیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کوئی بھائی ہے ہمارا، وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کی ہمدردی، اس کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اسے توجہ دلائی جائے، اسے موٹیویٹ کیا جائے. جب خود مسجد کی طرف جانے لگے تو اپنے بھائی کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے جانے کی کوشش کر. کوئی فجر میں کوتاہی کا معاملہ ہے تو مس کال دے کر یا کال کر کے جو ہے وہ اسے اٹھانے کا اہتمام کر. یہ امر بالمعروف کا ایک وہ شیڈ ہے جو ہم مومن بھائی آپس میں اختیار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کے حوالے سے امر بالمعروف کا یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پھر نہیں ہے منکر کے حوالے سے بھی، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ لاو لائف میں مبتلا ہے، انٹرنیٹ کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، موبائل کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، تو وہاں بھی جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اسے اور حکمت کے ساتھ اسے روکنے کی ہمیں کوشش کرنا ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو یہ اپنا کر رہا ہے تو کرتا رہے، اپنی ذات تک ہی محدود ہے. وہ تمام چیزیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے جو بانی تنظیم اسلامی نے ہمیں تفصیلات بتائی ہیں اور سب سے ہم آگاہ ہیں، ان کے اوپر یہ اضافی باتیں جو آپ کے سامنے یہاں رکھی جا رہی. یہ جو جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی خاص طور پر ذمہ داروں کے اندر اس کی موجودگی اپنے ماتحتوں کے حوالے سے بہت ضروری. یاد ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد وہ کہتے ہیں کہ آدھا ماقل ابن یسار فی مرض الذی مات فی، کہ انہوں نے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کی ان کے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی. فقال لہ ماقل، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ماقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، انی محدثو کا حدیث ہے، میں تمہیں ایک حدیث بناتا ہوں، سمیتو ہوں من رسول اللہ، میں نے اسے اللہ کے رسول سے سنا ہے، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد استرعاہ اللہ رائیتن، کہ جس بندے کو اللہ تعالی نے حاکم بنایا، فلم یحطھا بنصیحت الا لم یجد راحیت الجنہ پھر اس نے اپنی رعیت کی خیرخواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے ماتحت رفقاء کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا جذبہ اس ہمدردی اور خیرخواہی پر مبنی ہونا چاہیے. ورنہ یہ کہ ذمہ داری تو ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال تو ہوگا, اور اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو جنت کی خوشبو کا حصول بھی ناممکن یہاں پر قرار دیا. پھر یہ کہ آج کا جو دور ہے اس کا بھی نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا. یہ پہلی جو حدیث سنائی ہے بخاری میں, اب جو حدیث سنا رہے ہیں یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کو کیسی ایک حیرت سی ہوتی تھی جب اللہ کے رسول ایسی باتیں کرتے تھے. مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا, کیف بکم ایھا الناس, کیا حال ہوگا تمہارا اے لوگو, اذا طغى نساؤکم وفسق فتيانکم, کہ جب تمہاری عورتیں سرکشی پر اتر آئیں گی اور تمہارے نوجوان طبقے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. قالوا یا رسول اللہ, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, ان ھذا لقائن, کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے, کیا یہ وقت بھی آنے والا ہے. قال نعم واشد منه, اللہ کا قسم ہاں ایسا ہوگا, اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. کیا ہوگا, کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے. قالوا یا رسول اللہ, پھر پوچھا اللہ کے رسول, ان ھذا لقائن, کیا واقعی ایسا ہوگا. قال نعم واشد منه, فرمایا ہاں یہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. آپ اندازہ کیجئے پہلے دو مرحلوں پر ہی کتنی حیرانگی ہے صحابہ کو, تو ایک اور مرحلہ وہ کیا ہے, کیف بکم اذا رایتم المنکر معروفا والمعروف منکر, کیا حال ہوگا تمہارا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھو. آج برائیوں کو اچھائی کا نام دے دیا گیا اور اچھائی کے رستے کو برائی کا نام دے دیا گیا. تو یہ وہ وقت ہے جو آنا تھا, شاید آج کا وقت ہے یا شاید اس سے بھی کوئی برا وقت ہے جو آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے برعکس منافقین کا رویہ کیا, کہ وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں, ان کی ساری دلچسپیاں برائی کے ساتھ, ساری عداوتیں نیکی کے کاموں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ, ان کی تمام تر ہمدردیاں, ان کی تمام تر سفارشیں, ان کے تمام تر مشورے, ان کی تمام تر سہولیات وہ کس کے لیے ہیں, وہ منکر کے لیے. برائی کا کام انجام دینا ہو تو ہر طرح کی سہولت, ہر طرح کی آسانی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں, جس جس سطح پر وہ کر سکتے ہیں. کوئی سفارش کر سکتا ہے, کوئی مال دے سکتا ہے, کوئی اس کے لیے ترغیب دلا سکتا ہے, جو بھی جس سطح پر ہو. اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو ان پر تو گویا لرزہ تاری ہو, اس کام میں ہر سطح پر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرنا یہ ان کا کام, اس معروف سے لوگوں کو روکنا ہے. ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ کرنے والا جو ہے اول تو یہ کر ہی نہ پائے, اور اگر یہ کوئی نیکی کا کام کر بھی لے تو جو مقاصد اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ مقاصد حاصل نہ کر پائے. بھلائی کا کام ہوتا دیکھ کر گویا انہیں صدمہ ہوتا ہے, ان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے, اس نیکی کے کام کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی, ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیتی. اور یہ وہ چیز ہے جس کا نقشہ قرآن نے ہمارے سامنے کھینچا ہے. سورہ اعراف کے 146 میں اللہ نے فرمایا, وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, یہ اگر بھلائی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اپنا راستہ نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو اپنا راستہ بنا لیتے, اس کو اختیار کر لیتے. اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی میں ذکر کر دوں, آیت نمبر 81 میں انہی منافقین کا طرز عمل نقل کیا گیا کہ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ, یہ پیچھے رہ جانے والے جو بیٹھ رہنے والے تھے وہ اللہ کے رسول کے خلاف بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہیں. وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وَقَالُوا, اور کہنے لگے, کن کو کہنے لگے, کہ جو نکل رہے تھے, لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ, کہ بھائی اتنی شدید گرمی ہے اس میں مت نکلو. یہ کیا ہے, یہ ہے وہ معاملہ ان کا, ینہونا عن المعروف, روک رہے ہیں نیکی کے کاموں سے, برائی کے کام کی ترغیب دے وہ دلا. لا تنفروا فی الارض, کل نار جہنم اشد حرا, ان کو بتائیے جہنم کی آگ زیادہ شدید حرارت کے اعتبار سے. لو کانوا یفقہون, کاش کے اس بات کو وہ سمجھ لیں. تو بات یہ کہ دین کے تقاضوں پر اگر کوئی شخص عمل کرنے آتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ در حقیقت منافقانہ طرز عمل ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں مومنین کی مزید صفات. تیسری اور چوتھی صفت ان کی بیان ہو رہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. اس کے برعکس منافقین کی تیسری خرابی جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھتے ہیں. اب نماز کا قیام بندہ مومن کی بڑی بنیادی صفات میں سے ہے، ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے، عہد بندگی کی تجدید کا ذریعہ، راہ حق میں مشکلات کا سہارا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں. زکات جذبہ انفاق کی کو بیسکلی لائٹر دکھانے والی چیز یا اس کو آغاز انیشیٹ کرنے والی چیز وہ زکات. اور نماز و زکات سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ تو مومنوں کا معاملہ ہے. اس کے برعکس منافقین کا حال کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بدل رکھتے ہیں. اب یہاں ان کی نمازوں کا حال ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی نمازوں کا حال دیگر مقامات پر بیان ہو چکا اور وہ بڑا معروف ہے. مثلاً سورہ توبہ میں، سورہ نساء میں بیان ہوا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو تو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں. پھر سورہ توبہ میں فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، نہیں آتے نماز کی طرف مگر بہت ہی سستی کے ساتھ، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑے ہی ناراضگی کے ساتھ، بڑے ہی ناپسندیدہ انداز. تو بات یہ کہ بدی کے لیے خرچ کرنے میں، چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، ان کے پاس ڈھیروں خزانہ ہے اس بدی میں لگانے کے لیے، لیکن نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ اپنے وقت کے انتہائی مفلس بن جاتے ہیں. وہاں وہ کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں. رسم و رواج کا معاملہ ہو، دکھاوا کرنا ہو، نمود و نمائش کرنی ہو، یا بے حیائی کو پھیلانا ہو، یا برائی کو فروغ دینا ہو، اس کی راہ میں وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. وہاں اپنے خزانے کھول دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کی منفعت کے لیے ان کے ہاتھ بندے ہوئے، وہ اپنا ہاتھ نہیں کھولتے، اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اپنے خزانوں میں ہاتھ نہیں جاتا کہ اس میں سے نکال کر کچھ اللہ کی راہ میں وہ دے دیں. ہاں کروا لیجیے، فیشن کے نام پر جو ہے وہ جتنا مرضی پیسہ لگوا لیجیے، بے حیائی اور یعنی فحاشی کے لیے جتنا مرضی پیسہ لگوا لیجیے، اور میچز کے لیے بڑی بڑی اسکرینز لگا کر وہ سارے کام جو ہے وہ کروا لیجیے، اس کے لیے بھرپور پیسہ موجود ہے. مومنوں کی پانچویں صفت بیان ہو رہی ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے برعکس منافقین کی چوتھی صفت یہ بیان ہو رہی ہے، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا. تو مومنوں کی صفت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر پکار پر لبیک کہتے ہیں. جو تقاضا آتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کے دین کا تقاضا آتا ہے، اس پر فوری لبیک کہتے ہیں. اور یہ مومنوں کی وہ صفت ہے جو جا بجا قرآن بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. مثلا سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، لیکن جو رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ شورا میں مومنوں کی یہ صفت بیان ہوئی، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کہیں مصیبت کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کرنے کہنے والوں کی تعریف کی گئی سورہ آل عمران آیت 172 میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا. غزوہ احد کے پس منظر میں یہ آیت موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی پانے والوں کی بڑی اہم صفت وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول بھی ہے، جس کا جا بجا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا گیا. فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 132 میں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی بنا پر آگے چل کر ان کے بارے میں فرمایا گیا، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. تو یہ تو ہوا معاملہ مومنوں کا، اس کے برعکس منافقین کا رویہ، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا. اللہ کو بلانے کا نتیجہ عملاً کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بھی پکار آتی ہے ان کی جان جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہیں غاروں میں چلے جائیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ ملے وہاں پر جا کر وہ چھپ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تقاضے اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا ان کا رویہ اسی سورۃ توبہ میں دو مقامات پر بیان کیا گیا، آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 127 میں، کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے یہ حکم لے کر کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت مانگنے آ جاتے ہیں، وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَائِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے ہم بیٹھ رہنے والوں میں صحیح ہو جائیں. اسی سورت توبہ کے 27 میں فرمایا، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہل یراکم من احد، ارے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں، ثم انصرفوا، تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ نا سمجھ قوم. تو یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، یعنی اللہ کی فرما برداری کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر. اور یہ اللہ کے ساتھ یاد رکھنے والا جو معاملہ ہے یہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، فذکرونی اذکرکم، لیکن اگر اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ کے جن کے تقاضوں کو بھلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تو پھر کیا طرز عمل ہوتا ہے، وہ یہاں پر بیان ہوا، فنسیہم، اللہ بھی انہیں نظر انداز کر. ان کا حال کیا ہے، سورہ مجادلہ میں بیان ہوا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور نتیجتاً انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کی پارٹی، اور شیطان کی پارٹی خسارے میں رہنے والی. اور یہ جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ یہ ذکر کا معاملہ دو طرفہ ہے، بخاری کی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے، ومن کرے لکھا اللہ ہی کرے اللہ لکھا ہو، اور جس کو اللہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں سے آخرت میں کہا جائے گا جہنم میں، کا لگ سو پیا ولا تکلمون، اب پڑے رہو یہیں پر اور مجھ سے بات تک مت کرو، تو دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا، یاد نہیں رکھا، تو آج کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اب مومنوں کا انجام کیا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لازمن رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، یقین اللہ زبردست حکمت والا. یہ جو سیرحمہم اللہ میں سین آیا ہے، یہ سین ویسے تو آتا ہے مستقبل کے لیے، لیکن بعض دفعہ یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی آتا ہے. مثلا کوئی شخص کہے سانتقم منک یومن، تو مطلب ہوتا ہے کہ میں ضرور تج سے ایک دن انتقام دوں گا، تو اللہ ضرور ان پر رحم فرمائے گا. اور کیوں، وہ زبردست ہے، وہ حکمت فرمانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز، اس کا اختیار مطلق بیان کر کے اللہ کے رحم فرمانے کے فیصلے کو مزید موقت کر دیا گیا. جبکہ منافقین کا حال کیا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافق ہی فاسق ہیں، وہ منافق کہ جو شکوک و شبہات میں پڑے رہے، جیسے سورہ حدید میں انجیر نوائل اختر صاحب ذکر کر رہے تھے، ور تب تم، اور تم شکوک و شبہات میں پڑے، تو شکوک و شبہات میں پڑے رہنا یہ ان کی خاص بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے والے، ہر خیر سے محروم کر دیے جانے والا تب، یعنی اگر کسی نے فسق کی کامل مثالیں دیکھنی ہو تو اللہ فرما رہے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہی فاسق. اب اہل ایمان کو جو اللہ کی رحمت ملے گی اس کی وضاحت ہے، اور منافقین کے لیے جو اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا. فرمایا، اللہ نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس کے برعکس منافقین کا معاملہ، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں منافق کا شمار مسلمانوں میں, آخرت میں اس کا شمار کافروں کے ساتھ, لہذا کافروں کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا, خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں. مومنوں کے لیے فرمایا وہ مساکن طیبتن فی جنات عدن, پاکیزہ مکانات ہمیشہ کی جنت میں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے. جبکہ منافقین کے لیے فرمایا ہی حسبہم, وہ جہنم ہی ان کے لیے کافی سزا ہو. اب یہ تو مومنوں کے لیے پاکیزہ مکانات ہیں, ہمیشہ کی جنت ہیں, تو اس جنت کی راحتیں اور نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ان مومنوں کے ساتھ رہنے والی ہیں. ہر جنتی کا جنت میں ایک مستقل قیام ہوگا, وہاں سے کوئی نکالے جانے کا خوف نہیں ہوگا. وما ہم منہا بمخرجین, وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے اور وہ خود بھی وہاں سے کوئی جگہ تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہوں. اور وہ نعمتیں, ان کا حال کیا ہوگا؟ مسلم کی حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ینادی منادن, ایک پکار لگانے والا پکار لگائے گا, ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, کہ جنتیوں اب اس جنت میں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی تم پر کوئی بیماری نہیں آئے گی. وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, اور یہ کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے, اب تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے. وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, اور یہ کہ اب ہمیشہ کے لیے جوانی ہے, اب کوئی بڑھاپا آنے والا نہیں. وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, اور یہ کہ اب ہمیشہ کے لیے خوشحالی ہے, کبھی بھی بدحالی یا برے حالات آنے والے نہیں. تو یہ ہے وہ ہمیشہ کی جنت ہے جس میں یہ نعمتیں ان مومنوں کو ملنے والی ہیں, جبکہ منافقین کے لیے وہ جہنم ہی کافی ہوگی بطور سزا کے. لا یموتوا فیہا ولا یحیا, نہ وہاں پر انہیں موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ رہیں گے. مومنوں کے لیے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے رضا یہ سب سے بڑی شے, یعنی قابل حصول شے جس کے لیے بندے کو کوشش محنت کرنی چاہیے, وہ اللہ کی رضا ہے. یہ اللہ کی رضا کیا ہے اور کب ملے گی, اس کا نقشہ بھی بخاری کی حدیث میں کھینچا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول لاہل الجنہ, اللہ تعالی جنت والوں سے فرمائے گا جب وہ جنت میں چلے جائیں گے, فرمائے گا یا اہل الجنہ, اے جنت والو, فیقولون, تو وہ جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک, اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائیاں تو تیرے ہی ہاتھ میں. فیقول, تو اللہ پوچھے گا حل راضی تم, کیا تم راضی ہو؟ فیقولون, تو وہ جواب دیں گے وما لنا لا نرضا, ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم راضی نہ ہو. وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک, کہ تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو اپنی خلق میں سے, اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. فیقول, تو اللہ فرمائے گا انا اوتیکم افضل من ذلک, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل چیز دینے جا رہا ہوں. قالو یا رب, وہ کہیں گے اے رب, ایو شئی افضل من ذلک, اس سے بھی بڑھ کر کیا چیز ہوگی, اتنی ساری نعمتیں, اتنی راحتیں, صحت ہیں, جوانی ہے, سب کچھ ہے. فیقول, تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اب آج کے دن میری رضا تمہارے لیے حلال ہو گئی اور اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں. یہ ہمیشہ کی رضوان, ہمیشہ کی رضا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو مل رہی ہے, ایک تو یہ جنت کی آخری نعمتوں میں سے ہے اور دوسرا یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس کا نقشہ سورہ فجر کی آخری آیت میں کھینچا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اے مطمئن جان لوٹ چل اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. وہ کیفیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اس کا مزاج بنائے. یہ تو مومنوں کا معاملہ ہوا, اس کے برعکس منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا ولعنہم اللہ, اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور کر دینا کسی کو, تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تو سیرحمہم اللہ کا فیصلہ فرمایا, جبکہ منافقین کے لیے رحمت سے محرومی کا فیصلہ فرما دیا. ذالک ھو الفوز العظیم, مومنوں کی اس کامیابی کو اللہ نے فرمایا یہی عظیم کامیابی ہے. وہ منافقین جو دنیا کے دھندوں میں لگے رہے, دنیا کی کامیابیوں کے معیارات بناتے رہے, اس کے خیالات بنتے رہے, ادھیڑتے رہے, اس کے لیے صبح شام ایک کرتے رہے, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو پسے پوچھ ڈالتے رہے, دنیا کو فوقیت اور آخرت کو پسے پوچھ ڈالتے رہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو فراموش کر کے, اقامت دین کی جدوجہد کو فراموش کر کے دنیا بنانے میں جو لگے رہے, ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ ہے عظیم کامیابی, تم تو بیوقوف تھے، کہاں تم نے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا، کہاں تم نے اپنے اوقات لگا دیے، اور تمہیں تو بڑا سنہری موقع بھی ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ملا تھا، تمہاری نگاہوں کے سامنے قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ان تمام مواقع سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو جان رکھو عظیم کامیابی تو یہ ہے جو مومنوں کو حاصل ہوئی ہے، جبکہ منافقین کا حال کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ دیکھیں منافق کا حال جو ہے وہ دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں برا ہو، دنیا میں بھی ہر کچھ دن بعد ہر کسی موقع پر ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا سورہ توبہ کی 126 میں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں منافق کہ ہر سال ان کو آزما لیا جاتا ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، یا پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے۔ تو بندہ یکسو ہوتا ہے، تن بندھن اللہ کے لیے لگانے کے لیے تیار، تو کوئی جھوٹے بہانے کوئی معذرتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں آتی، جبکہ منافق عزیز دنیا ہے، ظاہر میں اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہ تقاضے آتے ہیں تو دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن ادھر بھی لوگوں کو مطمئن رکھنا چاہتا ہے، خوش رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا جھوٹے بہانے بنائے گا، اللہ کی قسمیں کھائے گا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا، یہ دنیا کا انجام ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے دائمی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو نہ دنیا میں اس کے لیے سکون میسر ہے اور نہ آخرت میں ہی کوئی راحت اسے مل سکے گی۔ تو یہ الحمدللہ چار آیات کا مطالعہ ہم نے ذرا تقابلی انداز میں کیا ہے، میں نکات دوہرا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اہل ایمان کے حوالے سے جو باتیں بیان ہوئی وہ آٹھ باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کا رشتہ ولایت ہوتا ہے آپس میں، وہ محبت، وہ دلی دوستی ان کے درمیان پائی جاتی۔ نمبر دو، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ نمبر تین، وہ نہی عن منکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نمبر چار، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، زکات ادا کرتے ہیں۔ نمبر چھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر سات، اللہ کی رضا کے طرفگار بنے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کا حصول ہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور آٹھویں بات، اخروی کامیابی کو وہ دنیاوی کامیابیوں پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں منافقین کے حوالے سے چھ باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ ان کی جو بھی دوستیاں ہیں وہ اغراض کی بنا پر ہیں یا دنیاوی مفادات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ وہ امر بالمنکر کرتے ہیں، نمبر دو۔ نمبر تین، وہ نہیں عن المعروف کرتے ہیں۔ نمبر چار، بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن بخل کہاں، دین کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے کاموں کے معاملے میں۔ نمبر پانچ، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹے بہانے بنانا جو ان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی، جس کا دنیا میں بھی انجام ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے مجھے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔ اور جو صفات مومنوں کے بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کا مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
جزاک اللہ خیر محمد نعمان صاحب، فوز عظیم یعنی عظیم کامیابی کے حقدار، اس موضوع پر خطاب کر رہے تھے۔